Suri Rahmet sallallahu aleyhi ve sellem fanlık irşad
amlanhum daru madar şu niyet astı. Ve insan şu din yala yemi se niyet kay. Agar es din es ka amli jazbu bozo te ne ye jis pak ke roshni mein inshallah Allah pak kare amli jazb ke ata amli tawfiq ke ata. Isliye ye niyet karo ye kaisa bozo tak kar karo. Amen. Quran pak تلاوت کرن حافظ احسان صاحب ہم چیز بچی سے شاہدہ تہن برادر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم.
سانی زندگی ہن اصل مقصد خدای وحدہ لا شریک سے زبندگی نماز قرآن تلاوت و روز خدای سن یاد صدقات خیرات ہم سانی اصلی کام اور یم چیز اصل کام سمجھت انجام سے دیما تجارت ملازمت زراعت فیکٹری وغیرہ ہم ضروریات اصل کام آس نہ کہیں لیکن یہ ضرورت اس تم دیت اصل کام کرا اور اس اصل کام اس درائی سانو ذہن مز اس لیے کرو اراد اس سن اصل کام وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون خدا وحده لا شریک ارشاد فرماوا کہ جنات اور انسان کرے میں پن بندگی خاطر پات اس کرو اراد انشاءاللہ یہ سن اصل مقصد زندگی چھ خدا اس بندگی پان تک اسو تس پہ کھلا اور اصل کام زینت کرو اور پنس اہل عیال اس دمو یہ حساب اللہ تعالی دین امنون توفیق اشیس کن یت دارلوم بلالی اش چلا اتھے کن چھ دارلوم بلالی اس تحت میشا ٹرسٹ آز مر یم ساس زلزل آیا کشمیر ویلفیئر ٹرسٹ ان کے باہوں میں تعاون سے ایک اکسلول سکول اپ چلا یت بلالی سچ تاتی کہ طلبا چھ تم کان انشاءاللہ ناج پاک ہے آئی
مستوى
طور کت عرض کر سر پیش کل سین اس مجھ پھر فکر دامن گیر آسان کہ میون بچ مین بچی ام گز بروٹ پکت کی نت کی بن ڈاکٹر بن انجینئر لیکچرر فلاں اور فلاں مگر یہ فکر سٹھا کم دامن گیر آسان کہ میون بچ مین بچی ام گز بروٹ کن پکت جنتی بن اگر سون بچ برہ کن پکت ڈاکٹر بنو انجینئر بنو ڈاکٹر بنو تمنا اس بنو بیہ نت کی بن و ممکن یعنی مختلف چیز بننک امکانات انجینئر یسان بن بنو ہک نا بیہ بننک مختلف امکانات لیکن بزرگ اور دوستو اگر بروٹ کن پکت سون بچ سن بچی جنتی بنائے نی پہ اکو چیز تی اور یقین سہ کیا جہنمی بن اللہ ترکن دہن اس لیے یوتہ پن اہل و عیال بچہ بچی ڈاکٹر اور فلاں چیز بنان خطر محنت کران کوشش کران ام کھت زیادہ دمو یت چیز ترجیح کہ برہ کن پکت گھس سون اہل و عیال اور اس اور سانہ گھر پریت کھان فرد کیا بن جنتی اللہ تعالیٰ دین عمل تو
السلام علیکم نحمد ونصلی علی رسول کریم اما بعد صد رشد پڑھیں اللهم بارك
ہوں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام أربع من سنن المرسلين وفيه النكاح أو كما قال عليه صلوات التسليم سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم أطوف رؤوف من يسمى بأحمد فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگ اور دوستو، انسان کو بے شمار ضروریات کا سابقہ ہے، ان ضروریات میں سے نکاح بھی ایک ضرورت ہے. یہ جسمانی ضرورت بھی ہے، ذہنی ضرورت بھی ہے، اخلاقی ضرورت بھی ہے، معاشرتی ضرورت بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ دینی ضرورت ہے. انسان کا جسم تقاضا کرتا ہے کہ اس کو نکاح ملے، انسان کا ذہن اور اس کا دماغ چاہتا ہے کہ اس کو نکاح ملے، انسان کا سماج چاہتا ہے کہ نکاح ہو، اور اگر یہ ساری چیزیں نبی ہوتی تو ہمارا دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ نکاح ہو. اور ہمارے دین نے نکاح کرنے کا جب حکم دیا، یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی ان نکاح من سنتی، میرا طرز حیات، میری زندگی کا طریق عمل نکاح کرنا ہے، تو یہ کوئی بہت سادہ جملہ نہیں تھا، بلکہ در حقیقت اس دور اور اس کے بعد سے لے کر آج تک باقی وہ مذاہب جو نکاح اور نکاح سے متعلق چیزوں کو انسان کی روحانیت اور انسان کی شخصیت کے لیے عیب سمجھتے تھے، اور آج بھی ان کا نقطہ نظر یہی ہے. عیسائیت کی دنیا آج بھی رہبانیت کے علم بردار ہے، اور یہاں بر صغیر کے غیر مسلم آج بھی سنیاسی ازم اور جوگی ازم کے قائل ہیں. اس صورتحال کے اندر کے جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نکاح من سنتی، نکاح میرا طرز حیات ہے، تو دراصل وہ صرف سنت کا وہ مفہوم نہیں تھا جو مفہوم ہم عام طور پر سنت سمجھ کر لیا کرتے ہیں، بلکہ سنت کا مفہوم وہاں یہ ہے کہ میرے دین میں طریقہ تجرد کا نہیں ہوگا بلکہ نکاح کا ہوگا. یعنی میرا دین اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا کہ کوئی انسان اکیلا زندگی گزارے اور یہ سمجھے کہ میں اکیلا زندگی گزار کر کے کسی اونچے مقام پر پہنچوں گا، نہیں، بلکہ میرا دین یہ کہتا ہے کہ تم نکاح کر کے اونچے مقام پر پہنچ سکتے ہو، بس ایسے کہ نکاح کے تقاضے پورے کرو. نکاح عام طور پر تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت ہے، لیکن حق یہ ہے کہ بہت کم حالات ایسے ہوتے ہیں جن حالات میں نکاح کرنا سنت ہوتا ہے، عام حالات میں نکاح کرنا لازم یعنی واجب ہوتا ہے. وہ کون سی حالتیں ہیں کہ جب انسان جوانی کی زندگی میں ہو، جنسی جذبات ابھر چکے ہوں، اس کے دل میں طرح طرح کے برے خیالات بھی آ رہے ہوں، اس کی نگاہ گناہ کا ارتکاب کر رہی ہو، وہ راتوں کی تنہائیوں میں طرح طرح کی غلط سوچوں میں بھی مبتلا رہتا ہو، گویا یہ گناہ کی زندگی گزر رہی ہے اور رکاوٹ کوئی نہیں ہے. مالی اعتبار سے بھی وہ اچھی حالت میں ہے تو وہ نکاح کر سکتا ہے، اس کے باوجود اگر نکاح نہیں کیا جا رہا ہے تو گویا یہ گناہ کی زندگی گزر رہی ہے. کچھ گناہ نگاہ سے ہو رہے ہیں، کچھ گناہ خیالات سے ہو رہے ہیں، کچھ گناہ تصورات سے ہو رہے ہیں، کچھ اس سے بھی آگے تک گناہ. اور ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کا جو برا حال ہے، وہ برا حال ہم سب کے سامنے ہے، اور اس کا بہت بڑا سبب یہی نکاح نہ ہونا ہے. اس صورت حال کے اندر نکاح کرنا سنت نہیں بلکہ واجب ہے. چاہے ہمارے یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے وائند توقعان واجب، کہ جب انسان جسمانی اعتبار سے جوانی کا دور گزار رہا ہو، جنسی جذبات ابھر چکے ہوں، خیالات اس کے دل میں جگہ پکڑ چکے ہوں، اور وہ اب تڑپ رہا ہے نکاح کے لیے، تو اس وقت نکاح کرنا صرف سنت نہیں رہتا, اس وقت نکاح کرنا واجب ہوتا ہے. حق یہ ہے کہ آج کے اکثر جوانوں کا حال یہ کہ ان کے لیے نکاح لازم ہو چکا ہے, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو ان گناہوں سے بچنے کی اور کوئی سبیل نہیں ہے جن گناہوں میں وہ چاہے نہ چاہے مبتلا ہیں. خصوصاً آج کا وہ دور کہ جس میں چاروں طرح سے جنسیات کو بھڑکانے کی مہمیں ہیں, آوازیں ہیں تو وہ بھی اسی غرض کے لیے, لباس ہیں وہ بھی اسی غرض کے لیے, فوٹوگرافیاں ہیں وہ بھی اسی غرض کے لیے, ایڈورٹائز ہے وہ بھی اسی غرض کے لیے. آج کے جوان کا تو جتنا جلد نکاح کیا جائے اتنا ہی بہتر ہوگا, ورنہ تو طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. تو نکاح گویا شرعی طور پر آج کے دور میں صرف اس درجے کا سنت نہیں تھا جس درجے کا سنت وہ پاکیزہ ماحول میں اور پاکیزہ خیالات کے وقت ہوا کرتا ہے, آج کے ماحول میں تو نکاح کرنا لازم اور واجب کے درجے میں ہے. نکاح کے نتیجے میں انسان کو وہ تمام چیزیں ملتی ہیں جو اس کے بغیر ملنے والی نہیں ہیں. اگر نکاح نہ ہوتا تو نسل انسانی آگے چل نہیں سکتی, اگر نکاح نہ ہوتا تو انسان کا خاندان وجود میں نہیں آ سکتا. نکاح ہی کی بنیاد پر ہم خاندان کو کہتے ہیں کہ خاندان ہمارا, ایک کا جب دوسرے سے نکاح ہوتا ہے تو یہ ایک خاندان کا داماد بنتا ہے, اس خاندان کی بیٹی اس خاندان کی بہو بن جاتی ہے, اس کے بعد جب ان کا بچہ ہوتا ہے وہ ایک کو ماموں کہتا ہے, ایک کو چاچا کہتا ہے, ایک کو نانا کہتا ہے, کسی کو خسر مانتا ہے, کسی کو کوئی اور رشتہ دار مانتا ہے, پھر آگے چل کر کے کسی کو وہ خالہ کہتا ہے, کسی کو پھوپھی کہتا ہے. یہ جو خاندان ادھر کا ادھر سے جڑ گیا اور ادھر کا خاندان ان کے قریب آ گیا, سبب اس کا یہ نکاح ہی بنا ہے. یہی وجہ ہے کہ جانوروں کا کوئی خاندان نہیں, یہی وجہ ہے کہ گائے کو نہیں معلوم ہے کہ میرا بیٹا تھا پہلے میرا بیٹا. اللہ نے فطری طور پر جانوروں کے لیے نظام یہ رکھا ہے کہ ماں کے دل میں بچے کی محبت تبھی تک رہے گی جب تک بچے کو ماں کی ضرورت ہے, اور جو ہی بچے کو ماں کی ضرورت ختم ہو جائے گی ماں بھول جائے گی یہ میرا بچہ تھا, اور بچہ بھول جائے گا یہ میری ماں, کیونکہ آگے ان کو ضرورت نہیں ہے. لیکن انسانوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے, انسان موت تک اپنے بچے کو اپنا بچہ اور اپنے باپ کو اپنا باپ مانتا ہے, جانوروں میں یہ سلسلہ نہیں. کیونکہ اگر وہاں یہ سلسلہ ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ جانوروں کو جدا کرنا مشکل ہوتا, پھر تو بیل کو اس اپنی ماں سے جدا کرنا مشکل تھا, اور دوسری جگہ اس کو لے جا نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ ماں کے لیے تڑپتا رہتا. اس لیے ان کے ذہنوں کی حالت اتنی رکھی گئی جب تک تمہیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے تبھی تک تم ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ رہو گے, اس لیے ان کا کوئی خاندان نہیں. کسی بیل کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ فلاں تمہارا باپ ہے, تمہاری ماں فلانی ہے, جانوروں کے بارے میں یہ نہیں. لیکن انسان نکاح ہی کی بنیاد پر ان کا خاندان وجود میں آتا ہے. نکاح ہی کی وجہ سے معاشرہ برائیوں سے بچ سکتا ہے, بچا کرتا ہے, اور جب نکاح نہ ہو یا نکاح کی قدر و قیمت ختم ہو جائیں تو معاشرہ کیسے تباہ ہوتا ہے اس کی مثال آج کا سارا یورپ ہے, کہ جہاں باپ کو بھی نہیں معلوم ہے کہ میرا بیٹا میرا ہے بھی یا نہیں, اور ماں کو بھی معلوم ہے کہ یہ اپنے باپ کا ہے نہیں, بس وہ قانون کے درجے میں آپ کا ہے, حقیقت میں یہ آپ کا نہیں ہے, اور باپ کو بھی اس کی پرواہ نہیں کہ میرے گھر میں جو بچہ میرا پیدا ہو رہا ہے وہ میرے نسخے سے ہے بھی یا نہیں, اور ماں کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میرے شوہر کے تعلقات کہیں اور ہیں یا نہیں. خاندانی نظام جس طرح سے وہاں بکھر گیا ہے اور نکاح کی عظمتیں ساری ختم ہو گئی, شوہر اپنی بیوی کے وفادار نہیں, بیوی اپنے شوہر کے وفادار نہیں, اس طرح سے وہاں کے درد مند لوگ جب کبھی مسلمانوں کا گھریلو نظام دیکھتے ہیں تو حسرتوں کے ساتھ سوچتے ہیں ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے کیا شوہر اپنی بیوی کا اتنا وفادار, بیوی اپنے شوہر کی وفادار ہو سکتی ہے, کیونکہ ان کے معاشرے میں یہ چیزیں اونقا ہو گئیں. وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کا اتنا وفادار ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کے معاشرے میں یہ چیز اب قابل تصور ہی نہیں رہی. وہاں تو سالہ سال تک زندگی ساتھ گزاریں گے تو ساتھ میں یہ کہیں گے ہم ابھی میاں بیوی نہیں ہیں, جب ہم سالہ سال زندگی گزارنے کے بعد پھر آگے میں ڈیسائڈ کریں گے اب ہمیں میاں بیوی بننا بھی چاہیے نہیں, پھر جا کر درخواست دیں گے ہم کو آپ قانونی طور پر میاں بیوی مان لیں. تب تک وہ ایک دوسرے سے بھر چکے ہوتے ہیں, تب تک وہ ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہوتے ہیں, تب تک وہ ایک دوسرے کی عصمت دریاں کر چکے ہوتے ہیں. لیکن ان کے ہاں عصمت اور بے عصمت سارا فلسفہ ختم ہو چکا ہے, اب تو ان کے ہاں زنا پہ جرم ہے بھی نہیں اور عصمت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. یہ صرف اسلامی معاشرہ ہے, اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح سے تمہارا معاشرہ پاک صاف رہے گا. اس وجہ سے اسلام کا پہلا حکم یہ ہے کہ جتنا جلد ہو سکے نکاح کرو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے مختلف طبقات کے بارے میں جو بہت زیادہ فکریں تھیں, ان فکروں میں سے جوانوں کے بارے میں جو فکر تھی وہ یہی کہ اگر یہ نکاح میں دیر کریں گے تو بگڑ جائیں گے. اس لیے آپ فرماتے تھے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء علیہ بالتزوج, اے جوانوں جتنا جلد ہو سکے نکاح کر لینا, فانہ اغض للبصر, یہ تمہاری نگاہوں کو غلط دیکھنے سے کنٹرول کر لے گا, وہ احسن للفرج, اور تمہارے جنسی جذبات کو قابو میں رکھے گا, اور لم یستطع اور جس کو رکاوٹیں ہوں وہ نکاح نہ کر پا رہا ہو فارہ بالصوم تو کثرت سے روزے رکھنا, روزہ ہو لازم فإنه له وجاء, یہ روزہ تمہارے لیے ایسا ہوگا جیسے تمہارے بے قابو ہونے والے جذبات پر ہتھوڑا پڑ رہا ہے, یعنی اس کو قابو میں رکھے گا. حتم الامہ حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک صاحب آئے, کہنے لگا حضرت میں نے روزہ رکھ لیا تھا بس اس کے باوجود میرے جذبات قابو میں نہیں آئے. تو حضرت نے فرمایا وہاں صرف روزہ رکھنا نہیں ہے بلکہ روزہ تسلسل سے رکھنا ہے. کیا مطلب اس کا؟ ایک طرف سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جلد نکاح کرنا, اور جب لڑکے کا جلد نکاح کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا ذہن قابو میں آئے گا, اس کو زندگی کا ساتھی مل جائے گا, جو اس کے اندر جذبات بھڑک رہے ہیں ان جذبات کی تسکین کا جائز راستہ اس کو مل گیا, اور اس کے بعد اس کے بگڑنے کے تمام راستے بند ہو گئے. آج ہمارے معاشرے میں جو تباہیاں جو خرابیاں خصوصاً نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی ہیں اس کا ایک بہت بڑا سبب اور بہت بڑی وجہ کہ آج کا باپ یہ کہتا ہے کہ بیٹا ابھی تو نکاح کی بات ہی نہیں ہے, وہ جوانی کی زندگی گزار رہا ہے, وہ 15 سال کا, وہ 20 سال کا, وہ 25 سال کا, یہاں تک کہ 30 اس سے بھی آگے ہو گیا, تو جوانی کی زندگی گزر رہی ہے. ابھی والدین ہمارا سماج اسے کہہ رہا ہے ابھی تمہیں پڑھنا ہے, جب تمہارے پاس ڈگریاں آئیں گی, جب تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ گے, جب تم جاب کرنے لگو گے, جب تم کو ملازمت ملے گی, اس کے بعد سوچا جائے گا. کبھی جب تک چاہے تمہاری زندگی کو کتنے داغ لگ جائیں, تم چاہے کتنے ہی گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ, چاہے تمہارا ہاتھ گناہ کرتا رہے, چاہے تمہاری نگاہیں گناہ کرتی رہیں, چاہے تم اپنے تصورات سے گناہ, چاہے تمہارے راتوں کو تمہاری راتیں تڑپتے تڑپتے گزر جائیں, اور چاہے تم کسی نامردی کے عمل کا شکار ہو جاؤ, چاہے تم غلط تعلقات قائم کرنے لگو, چاہے تم کہیں عشق بازی میں پھنس جاؤ, والدین کو اس کی فکر نہیں ہے, نہ سماج اس آج کے نوجوان پر رحم کرنے کو تیار ہے. گویا سماج یہ کہتا تمہیں پیاس لگی ہے, اب انتظار کرو. وہ کہتا میں تڑپ رہا ہوں پیاس سے, کہا نہیں ابھی کوئی نہیں, جب تم کمانے لگو گے پھر اپنے پیسے سے گلاس خریدو گے, پھر اس گلاس میں جب تمہیں پانی, اور ہم جب پھر ہم ساتھ میں یہ کہیں گے عام گلاس میں نہیں, ہم تو تمہارے لیے چاندی کا یا سونے کا گلاس لائیں گے, تب تک تمہیں انتظار کرنا ہوگا, کیونکہ اگر ہم سونے اور چاندی کا گلاس نہیں لائیں گے تو ہمارے معاشرے میں ہماری ناک کٹ جائے گی. لہٰذا سالہ صاحب ظاہر ہے کوئی انسان کسی پیاسے کو نہیں کہہ سکتا کہ انتظار کرتے رہو, لیکن ہمارا معاشرہ اور ہمارا شفیق ماں باپ اپنے بچے کو تڑپا رہا ہے کہ نہیں صاحب ابھی تمہارے نکاح کی بات ہی نہیں ہے, ابھی تو تمہیں انتظار کرنا ہوگا, ابھی تمہیں لٹکنا ہوگا, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے سالہ سال, یہاں تک کہ بچہ بھی سوچتا ہے کہ ابھی تو نہ جانے کتنے سال مجھے انتظار کرنا ہے. اور چونکہ معاشرے میں جب رسمیں جڑ پکڑ لیتی ہیں تو اس کے بعد پھر ضرورت کے باوجود آدمی زبان سے اظہار نہیں کرتا. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا تھا, یا معاشرہ شباب اے جوانو جلد نکاح کرنا, میں نے سزا منکم البار, جو تم میں نکاح کرنے کی گنجائش رکھتا ہو, نکاح رکھنے کی گنجائش رکھنا, نکاح کرنے کی گنجائش رکھتا ہو اس کو فوراً نکاح کر لینا چاہیے. گنجائش رکھنے کے معنی کیا ہیں وہاں, یہ مطلب نہیں کہ جب تمہارے پاس جہیز, جب تمہارے پاس ڈیکوریشن, جب تمہارے پاس طرح طرح کے خرافات اور طرح طرح کی وہ ظالمانہ رسموں کو پورا کرنے کا سرمایہ جمع ہو جائے اس کے بعد تم نکاح کرنا. وہاں تو صرف اتنا ہے کہ اگر تم مہر ادا کرنے, بلکہ اگر مہر بھی نہ ہو صرف اپنی بیوی کا خرچہ ادا کرنے کی تمہارے پاس گنجائش ہے تو تم فوراً نکاح کر لینا. حدیثی کتاب میں واقعہ آتا ہے بخاری شریف میں, ہمارے حضرات حق پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, کہ حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ایک خاتون حاضر ہوئی, انہوں نے چاہت کی کہ میرا نکاح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو جائے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ بانگاہ تھے اس لیے آپ نے قبول نہیں فرمایا. اسی وقت دوسرا آدمی کھڑا ہوا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کا نکاح تو آپ کے ساتھ کو نہیں ہو سکا, اس کا نکاح مجھ سے کر دیجیے. یہ شخص ابھی چند دن پہلے مدینہ طیبہ حاضر ہوا ہے, انہیں ایمان قبول کیا ہے, اور ایمان قبول کرنے کے بعد ابھی مدینہ طیبہ میں جان پہچان بھی نہیں ہے, مخلوق الحال ہی ایسی ہے کہ اس کے پاس پورے کپڑے بھی نہیں ہیں, رہنے کا کوئی سرمایہ. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہارا اس سے نکاح کر دیں گے مگر مہر کا انتظام کرو. انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو مہر کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں. آپ نے فرمایا مہر کے بغیر کیسے نکاح ہوگا, تو ڈھونڈو ولو خاتم حدید, چاہے لوہے کی انگوٹھی لاؤ مگر لاؤ. چونکہ وہ صاحب گئے اور ڈھونڈتے رہے کہیں کوئی مدد کرنے والا مدد کرے, لیکن اتفاق سے کوئی مدد نہ کر سکا, کیونکہ جن کے ساتھ ان کی جان پہچان ہو گئی تھی ان کی مالی گنجائش ایسی تھی نہیں کہ ان کی مدد کر پاتے, اور جن سے مدد دے سکتے تھے ان کے ساتھ ابھی جان پہچان نہیں تھی اس لیے ان سے درخواست بھی نہیں کر سکے. بارہ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مہر کا کوئی انتظام نہیں کر سکا. تو آپ نے ارشاد فرمایا تھے بغیر مہر کے نکاح کیسے ہوگا؟ انہوں نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو چادر میں اوڑے ہوئے ہوں اس چادر کے میں دو حصے کرتا ہوں، ایک حصہ مہر میں دے دوں گا ایک حصہ میں اوڑھ لوں گا، صرف چادر اوڑے ہوئے ہیں اور کوئی کپڑا نہیں ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس صورت میں یہ چادر تمہارے کام کی بھی نہیں رہے گی اور اس بیوی کے کام کی بھی نہیں رہے گی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اور تو کوئی میرے پاس مہر نہیں ہے. آپ نے فرمایا پھر نکاح کیسے ہوگا؟ وہ خاتون مایوس بیٹھی ہیں کیونکہ ان کی چاہت پوری نہیں ہوئی، حضور کے ساتھ نکاح نہیں ہوا، اور یہ جوان خاتون خاموش اور مایوس اس لیے بیٹھا تھا کہ ان کی چاہت بھی پوری نہیں ہوئی کہ ان کا نکاح بھی نہیں ہوا. کچھ وقفے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اما تشیع من القرآن، یعنی جب سے تم نے اسلام قبول کیا اس کے بعد سے اب تک قرآن کچھ یاد کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں حضرت، میں نے قرآن کا بہت سارا حصہ یاد کر لیا ہے، یعنی وہ چند دنوں پہلے وہ مسلمان ہوئے ہیں اور اس کے بعد سے اب تک قرآن کریم کا کچھ حصہ وہ زبان یاد کر چکے تھے. تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا تم نے قرآن یاد کر لیا ہے وہ قرآن تم اس بیوی کو پڑھا دینا، وہی تمہارا مہر ہے. اس طرح سے سوال پیدا ہوگا کیا کہ سب ٹیوشن پڑھانے کو مہر شمار کرا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ تو بعد کا قانونی مسئلہ ہے، لیکن صورتحال معاشرے کی کیا تھی اور اس وقت نکاح کی ضرورت. حضرت نبی علیہ السلام یہ نہیں فرمایا تمہارے پاس رہنے کا انتظام نہیں، تمہارے پاس کھانے کا انتظام نہیں، تم تو مہر نہیں دے پا رہے ہو، تو تم جب کھانے کا اپنا انتظام نہیں تو اس کو کیا کھلاؤ گے؟ کیونکہ حضور سمجھ رہے تھے کہ اس کی جسمانی حالت اس وقت ایسی ہے اس کو نکاح کی ضرورت ہے، اور اگر یہ ضرورت اس کی پوری نہ ہوئی تو یہ تڑپتا رہے گا، گناہ میں مطالع ہونے کا خطرہ ہے. گناہ خیالات کا بھی ہوتا ہے، جذبات کا بھی ہوتا ہے، سوچوں کا بھی ہوتا ہے، نگاہوں کا بھی ہوتا ہے، اور آخری درجے کا گناہ تو سب کو معلوم ہی. ہمارے پہلا نقطہ یہ کہ صاحب نکاح جتنا جلد ہو سکے اتنا کیا جانا چاہیے. یہ کہ ہمارے معاشرے میں رسموں کی بنا پر نکاح کو ڈیلے کرنا، تعلیم مکمل کرنے کی وجہ سے نکاح کو پیچھے کرنا، سب جب تک اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاؤ گے تب تک نکاح، حتیٰ کہ وہ ہمارے مسلمان گھرانے جن گھرانوں میں دولتیں ہیں اور وہ دس دس بیس بیس نوکروں کو کھلا رہے ہیں مگر بیٹے سے کہتے ہیں جب تک تم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاؤ گے تب تک تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی ویسے لفظوں میں تمہاری بیوی کو ہم کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے ہم کو نوکروں کو کھلانا پڑے. اور اس کے نتیجے میں اگر اس بچے کو طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہونا پڑے تو والدین کی اس کی بھی پرواہ نہیں. یہی کشمیر میں ایک امام صاحب، ان کے پاس ایک نوجوان لڑکا، جو نوجوان نہیں جوان تھا، 28 سے 29 سال اس کی عمر ہے، امام صاحب سے انہوں نے کہا کہ جی ابا جان میرے نکاح کا بھی سوچتے ہی نہیں ہے، 6-7 سال ہو گئے مجھے دکان میں بھی کام کرتے ہوئے، تعلیم میں کب کی ختم کر چکا ہوں، تو ابھی یہ سوچ ہی نہیں رہے ہیں، میں تو کہہ نہیں پاؤں گا، برائے کرم آپ کہہ دیجئے. امام صاحب نے اس کے والد کو بلایا اور کہا حاجی صاحب آپ کا بیٹا جوان ہے، 5-7 سال ہو گئے تعلیم ختم کر چکا ہے، آپ کے ساتھ دکان چلا رہا ہے، کیوں نہیں سوچتے اس کا آپ؟ تو والد صاحب بجائے اس کے کہ اس ہمدردی کی بات کو سنتے احساس کرتے، انہوں نے کہا اے بڑا بے شرم تھی تو اس ایری کے میں صرف اسی بے شرم ہے، امام آپ کے باوجود تجھ بے شرم، اس نے بہت بڑی غلط بات کہی. یہ جو معاشرے کا مزاج بنا ہوا ہے یہ مزاج ہرگز ہرگز صحیح نہیں ہے اور اس کے سنگین نقصانات ہو رہے ہیں. یہ جو ہمارے معاشرے کی نئی نسل کے بگاڑ ہے اس بگاڑ کا ایک وجہ، اس بگاڑ کا ایک سبب یہی ہے. صحابہ میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کیا جبکہ بالکل ابھی وہ 12 یا 13 سال کا لڑکا ہے، وہ کہہ رہے حضرت میرا ابھی نکاح مت کیجیے، انہوں نے کہا نہیں تمہارا نکاح ہونا ہے، چاہتے نکاح کر دیا اسرار کے ساتھ، چونکہ بیٹے کی ابھی چاہت تھی نہیں اس لیے آبازان کے حکم کے سامنے مجبور نکاح ہو گیا. نکاح ہونے گیا پھر چونکہ بیٹے کا ذہن ابھی دین کی طرف تھا اس لیے ان کا انداز یہ تھا ساری رات نمازیں پڑھنا اور سارے دن روزے رکھنا. آبازان کو خطرہ تھا اس بات کا کہ شاید ہو سکتا ہے بیٹا ایسا ہی کرے، چنانچہ بی اسے بہو سے پوچھا تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ٹھیک وقت گزار رہا؟ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہی ہے، میں نے مجھے تو شک لگ رہا ہے تم سے ہی بتاؤ، کہنے لگا بہت اچھا شوہر ہے. کچھ دنوں بعد آبازان بہت ذہین تھے، بہت فرس العرب تھے، عرب کے چند دور اندیش انسانوں میں ایک عمر بن عاص اور عبداللہ بن عمر بن عاص بھی ہیں، جیسے حضرت مغیرہ بن شعبہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہی میں سے یہ بھی تھے. تو حضرت سمجھ گئے کہ شاید میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ ٹھیک زندگی نہیں گزار رہا ہے. کچھ دنوں بعد پھر پوچھا تم صاف صاف صحیح سے بتا دو کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ٹھیک وقت گزار رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی بہت اچھا ہے. نہیں تمہاری حیات سے لگتا ہے کہ تم کچھ خوش نہیں ہو. جب زیادہ اصرار سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بس بہت اچھا شوہر ہے، ساری رات نفلیں پڑتا ہے اور ہمیشہ دن میں روزے رہتا ہے. چنانچہ فوراً گئے حضرت نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور آج کیا حضرت وہ میرا بیٹا عبداللہ ہے، اس کا میں نے نگاہ کر دیا تھا، اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ وقت ہی نہیں گزارتا ہے، نہ رات نہ دن. آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلایا اور فرمایا عبداللہ تمہارا نکاح ہوا ہے کیا حضرت؟ وقت گزار رہے بیوی کے ساتھ؟ کہا لگا حضرت رات کو نمازیں پڑھتے ہو؟ کہ نگر جی. کتنی پڑھتے ہو؟ کہا لگا ساری رات. قرآن کتنا رات کو پڑھتے ہو؟ کہا جتنا مجھے یاد ہے سارا میں رات میں پڑھتا ہوں. روزے کتنے رکھتے ہو؟ کہا حضرت پورے مہینے روزہ رکھتا ہوں. تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کم کرو. انہوں نے کہا حضرت ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی تو مجھے کرنا دیجیے جتنا میں کر پاؤں گا. حضرت نے فرمایا نہیں کم کرو. دور وہ ہے صحابہ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کریں, حضور کو کم کرانا پڑتا تھا. آج کا دور وہ ہے کہ جو کم ہے وہ بھی ہم کو بھاری لگ رہا ہے. اس وقت تصور یہ تھا دین عمدہ سے عمدہ ہم آگے سے آگے بڑھیں اور دنیا کم سے کم ہو اور بس ضرورت پوری ہوتی جائے کافی ہے. لیکن اس وقت ترجیحات بدل گئی ہیں. اس وقت ترجیحات ہماری یہ ہیں کہ دنیا اچھی سے اچھی, بیسٹ سے بیسٹ, اعلیٰ سے اعلیٰ, بہتر سے بہتر, مگر دین ٹمپرری جیسا ہے تو اسی پر. اس وقت دور جو ہوتی تھی, اس وقت کمپٹیشن جو ہوتا تھا وہ دینی معاملات میں ہوتا تھا. بارہ حضرت نبی علیہ السلام فرما مہینے میں تین دن روزے رکھو. انہوں نے حضرت یہ تو بہت کم ہے, مہینے میں تین دن. ہاں اتنا کر دیجئے مہینے میں تین دن کٹ کر دیجئے, ستائیس دن روزہ رکھوں گا. حضور فرمایا نہیں کم کرو. بہرحال حضور کم کرا رہے ہیں یا زیادہ کرا رہے ہیں, حضور نے آخر میں فرمایا تم ایک کام کرو مہینے میں پانچ دن روزے رکھو. انہوں نے کہا حضرت یہ تو بہت کم ہے, تھوڑا سا اور زیادہ. حضور فرمایا چلو مہینے میں دس دن روزے رکھو, دو دن افطار ایک دن روزہ, دو دن افطار ایک دن. میں کہا یا رسول اللہ درخواست قبول کیجئے, تھوڑا سا زیادہ کر دیجئے. اور حضور فرمایا چلو بارہ دن روزہ رکھو. انہوں نے کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ تھوڑا اور زیادہ کر دیجئے. کتنا؟ انہوں نے کہا مہینے میں بیس دن روزے رکھوں گا, دس دن افطار کروں گا. انہوں نے فرمایا نہیں. جب وہ زیادہ اصرار کرتے رہے تو آخر میں حضور نے فرمایا کہ بہترین روزہ سامع داود ہے ایک دن روزہ رکھنا ایک دن افطار کرنا. یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ ان کا مزاج اس وقت دین کی طرف تھا مگر جوانی کی زندگی تھی. آج کے جوان کا حال دوسرا ہے, خصوصاً وہ نوجوان جو کالجوں میں, جو دفتروں میں, جو بزنس میں, جو فوش ماحول میں وقت گزار رہا ہے, جو گھروں سے دور ہیں, جو دوسرے علاقوں دوسرے ملکوں میں کام کر رہے ہیں, جو فوش جگہوں پر ہیں, جو ایسی جگہوں پر جہاں ٹورسٹ آتے ہوں, جہاں وہ ننگی تہذیب والے لے کر کے آتے ہوں, وہاں اس جوان کے بچاؤ کی حفاظت کیا ہے؟ اور اس کے باوجود اگر والدین کہتے ہیں ابھی تو تمہیں لاکھوں کروڑوں روپے کمانا ہے, اس کے بعد تمہارے نگاہ کا سوچیں گے. اور تب تک یہ جو گناہ اس بچے سے ہو رہا ہے, اس گناہ کا سبب کون بن رہا ہو؟ کہ ہمارے والدین اور ہمارا یہ معاشرہ جس معاشرے میں یہ کھا مکھا کے رسم مسلط کی ہیں کہ صاحب آپ بھوکے رہیے مگر ابھی فی الحال کھانا نہیں ملے گا, پہلے کماؤ. آپ پیاسے رہیے فی الحال کماتے رہو اس کے بعد, اور اسی طرح سے نکاح کہ تڑپتے رہو اپنی جوانی میں. حتیٰ کہ وہ گناہ بھی آج کا نوجوان کر جاتا ہے جس گناہ کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. مگر حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ناکحل ید ملعون, ان انسانوں پر لعنت جو اپنے ہاتھ کے ساتھ نکاح کرتے ہیں. تو پہلی چیز ہے نکاح کو جلد کرنا, اور دوسری چیز ہے نکاح کو آسان بنانا. یہ جو ہمارے معاشرے میں رسم مسلط ہیں, ان رسموں کے نتیجے میں کتنی خرابیاں مالی اعتبار سے, کمائی کے اعتبار سے, خرچوں کے اعتبار سے, اور اس کے بعد پھر رشتوں کو ڈیلے کرنے کے اعتبار سے. حق یہ ہے کہ اگر یہاں کی یہ شادیوں کی بری رسمیں اگر ختم ہو جائیں, اس کے نتیجے میں بہت ساری دولت یہاں کی بچ جائے گی. اس کے نتیجے میں ہمارا حرام کمانے کے جو دور لگی ہوئی ہے وہ ہمارا حرام کمانے کے دور بھی رک جائے گی. یہ جو دفتروں کا بہت بڑا کرپشن ہے, اس کرپشن کا ایک سبب یہی شادیوں کی رسمیں ہیں, جہاں کی ساری محنت اور ساری کمائی جو ہے وہ دو چیزوں میں خرچ ہوتی ہے, مکان بنانا اور شادیاں. اور اس کے بعد پھر شادیوں میں وہ جو کھانے ہیں, الامان الحفیظ, ایک طرف سے تمام لوگ پڑھتے ہیں زدنی رزقی یا رزاق, اور ادھر سے پھر کھانا اس طرح سے ضائع کرتے ہیں بڑے ظالمانہ انداز میں, اور ایسی احمقانہ رسمیں مسلط ہیں. کیسا کھانے کے لیے بلایا گیا مہاراج چاند, اس کے بعد پھر بیٹھے ہیں, پچاس پچاس سو سو روپئے کی پیسے کے پیس ہیں, ذرا سا کاٹیں گے, یہ بھی کوئی فخر کی چیز سمجھتے ہیں, ہم ذرا سا کاٹیں گے باقی واپس پھینکیں گے. اب وہ گھر والے جو ہیں وہ کسی اور دینے کے قابل نہیں, آخر میں وہ ڈسٹبن میں پھینکا جاتا ہے. یہ صرف دکھانے کے لیے لگا ہے صاحب کتنی کے پیسٹری کے کتنے پیس تھے اور کتنے بسکٹ تھے اور کتنا یہ تھے, بس ذرا ذرا ہم توڑیں گے اور بعد میں واپس کریں گے. یہ تو تصور بھی نہیں تھا اسلامی معاشرے میں کہ ہم کھانا ضائع کریں گے, لیکن یہاں اس طرح سے کھانا ضائع کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد بھی کہ کہتے ہیں زندگی رشتے, یا قرآن کریم کے گایا تھا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بڑے آگے چل کر فٹ ہو جائے یا آج کل فٹ ہو رہی ہو. ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ہم ایک علاقے کی ایک ملک کی مثال تمہارے سامنے لا رہے ہیں, وہاں ہماری نعمتیں ہر قسم کی پہنچ رہی تھی, انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو نتیجے میں دو عذاب مسلط ہو گئے، ان کی جانیں غیر محفوظ ہو گئی اور چیزیں نایاب ہو گئی. ایسا نہ ہو کہ یہاں جانیں غیر محفوظ اور چیزوں کی قلت ہو جائے. ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، چاروں طرف سے چیزیں آ رہی ہیں کھانے پینے کی، اپنی پیداوار کافی نہیں ہے. فقفر بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تو یہ جو شادیوں کی بری رسمیں ہیں، اللہ اکبر، ایک ایک کارڈ پر انسان فخر کے ساتھ کہتا ہے 500 روپے کا کارڈ ہے، کام اس کا کتنا ہے کے ساتھ، دعوت کب ہے، اس کے بعد ڈسٹ بن بھیجنا، صرف اتنا دیکھا جائے گا کہ صاحب کب بلایا ہے اور اس کے بعد پھر مہندی کب ہوگی، نکاح کب ہوگا، رخصتی کب ہوگی. اس میں آدمی دیکھتا ہے میرا نمبر کہاں لکھا ہوا ہے، فل فیملی ہے یا ایک پرسن کو بلایا ہے، اتنا دیکھ کر کے اس کے بعد ڈسٹ بن میں پھینکنا ہے. اتنا دکھانے کے لیے ایک آدمی فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ صاحب میرے 500 روپے کا کارڈ چھپا ہے. حتیٰ کہ ایک آدمی نے کہا کہ صاحب میں تو دلی میں جا کر کے پہلے تمام پریس والوں سے دیکھوں گا سب سے ہائی کلاس کارڈ کون سا ہے، پھر سونے کے تاروں سے اس کو باندھیں گے. ظاہر ہے یہ چونچنے جس امت کے اندر پیدا ہو جائیں، اس امت سے اس بات کی امید نہیں کی جا سکتی کہ آگے کسی بڑے کام میں ان کی فکریں، ان کا پیسہ، ان کا وقت خرچ ہوگا. جہاں کی بیٹیوں کا حال یہ ہو کہ وہ بڑی بے تکلفی کے ساتھ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں. تب جب ہم لوگ دلی میں تھے وہاں کچھ نوجوان کشمیری لڑکوں نے مجھے بتایا کہ یہاں ایک مسلمان بیٹی جو سری نگر سے آئی ہے غیر مسلم کے ساتھ وقت گزار رہی ہے، اس کو بلا کر کے سمجھانے کی کوشش کہ صاحب اس طرح سے تو مداخلت نہیں کر سکتے، یعنی معلومات کریں گے ہوا کیا ہے. تو اس بیٹی نے حال سنایا کہ صاحب اتنا زمانہ گزر گیا، میرے والد کے پاس رشتے آئے تھے، ایک کو کہا یہ کچھ نہیں کرے گا، دوسرے کو کہا یہ کچھ نہیں کرے گا، یہاں تک کہ میں مجبور ہو گئی اور آخر میں میرے اس کے ساتھ سمبند ہو گئے اور اس کے بعد پھر وہ غیر مسلم کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. کبھی تو ساری مملکت اسلامیہ لرز جاتی تھی جب ایک بیٹی کا معاملہ پیدا ہوتا تھا، اور یہاں بیٹیوں کا حال برا ہو رہا ہے. اس لیے ان تمام رسموں سے بچ کر کے اگر رشتے کیے جائیں، یہ اپنی جیب پر بھی کرم ہوگا، اپنی نوجوان نسل پر بھی کرم ہوگا، اپنی سوسائٹی میں بھی کرم ہوگا، خوشی انسان کو چاہیے. تو انسان غریبوں کو کھلا کر خوشی محسوس کیوں نہیں کرتا، انسان یتیموں کو پھیلا کر کے خوشی محسوس کیوں نہیں کرتا، انسان خرافات سے بچا کر کے ان جگہوں پر جہاں خرچ کرنے کی واقعات ضرورت ہے وہاں خوشی محسوس کیوں نہیں کرتا. خوشی تو چاہیے انسان کا، ایسا بہت عالیشان قسم کا شامیانہ لگایا، بہت عالیشان قسم کے میوے پھینکے گئے، بہت عالیشان قسم. حق یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہماری شادیوں کے صرف سمپل پانی پر جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد میں پوری شادیوں پر اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوا کرتا تھا. اس لیے ان کی شادیاں بابرکت اور ہماری شادیوں میں دراڑ اور فتنے ہی فتنے. نکاح کے سلسلے میں اصول یہ ہے کہ والدین کو فیصلہ کرنا چاہیے، اولاد خود اپنے نکاح کے فیصلے کرنے لگیں انتہائی غلط ہے، انتہائی مضر ہے. اس لیے جو نوجوان یہاں آئے ہیں اور اس نکاح کے بعد سلسلے میں آئے ہیں، جن کا نکاح ہو گیا ہو، ان کو چاہیے اپنی بیویوں کے ساتھ ایسی زندگی گزاریں کہ ان کی بیویاں فخر کرنی چاہیے کہ جیسا شوہر اللہ نے ہم کو دیا ہے ایسا ہی شوہر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا کرے. اور جن کے نکاح ابھی نہیں ہوئے ہیں وہ ابھی سے طے کر کے رکھیں کہ کم سے کم اس راستے میں ہم خود اپنے قدم نہیں اٹھائیں گے، ہمارے والدین اس راستے میں بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں. اسلامی معاشرے میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس کے تعلقات خود قائم کرنے لگیں، عشق بازیاں کرنے لگیں، ملاقاتیں کرنے لگیں، پارکوں اور ہوٹلوں میں ملاقاتیں ہونے لگیں، آوارگی کا شکار ہو جائیں اور پھر رات رات بھر تک وہ اپنے موبائلوں سے باتیں کریں، یہ اسلامی معاشرے میں نہیں، یہ تمام کے تمام اسلامی اصول کے مطابق حرام کام ہے. آگے چل کر کے اگر یہ نکاح ہو بھی جاتا ہے تب بھی اب تک یہ جو حرام کام ہوئے ہیں، یہ حرام کام اس اوپر اٹھنے والی عمارت کے لیے کوئی فائدہ نہ ثابت نہ ہونے والے نہیں، اس لیے بکثرت اس طرح کے نکاح ناکام ہو جاتے ہیں. لہذا نکاح کرنے کا حق والدین کو ہے. ہاں والدین کی ذمہ داری بھی ہے کہ اپنی اولاد کی چاہت کو مد نظر رکھیں، ان کی چوائس کو مد نظر رکھیں. اسلام اعتدال دکھاتا ہے، نہ سارا معاملہ والدین کے ہاتھ میں اور نہ سارا معاملہ اولاد کے ہاتھ میں. والدین کے ہاتھ میں بھی دیا، اولاد کے ہاتھ میں بھی دیا. اولاد کو حکم دیا کہ تم خود اپنا قدم نہیں اٹھانا، اور والدین سے کہا تم جبر مت کرنا، اس کی رضامندی پیش نظر رکھو، فائنل فیصلہ والدین خود کرنے چاہیے. پھر جب رشتہ طے ہو جائے، اس رشتے طے ہونے کے بعد پھر وہ جو رسمیں ہیں ان تمام رسموں کو کاٹ کر کے سادہ لفظوں میں سادہ انداز میں نکاح کیا جانا چاہیے. بالکل اسی طرح مسجد کے اندر نکاح ہو، سب سے بہترین جگہ نکاح پڑھنے کی مسجد، سب سے بہترین وقت عصر کے بعد کا. اور پھر نکاح ہونے کے بعد سب سے بہترین طریقہ اور رخصتی کا یہ ہے کہ صاحب بیٹی کے کو لے جا کر کے خود ہی پہنچا دیں. لیکن اگر ایسا نہیں کر پائیں گے تو شوہر اپنے ساتھ ایک یا دو آدمیوں کو لے کر کے آئے اور اس کے بعد پھر اپنی اہلیہ کو لے کر کے جائے. میں وہ لمبی چوری باہر آتے ہیں. کس قدر بے غیرتی کی بات ہے کہ شوہر یہ کہتا ہے سسرال والوں سے, جب سسرال والے پورے بنے بھی نہیں ہیں, کہ صاحب آپ کو میرے دوستوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. اور یہ قسم کا استحصال ہے کہ صاحب آپ مانے یا نہ مانے لاشت ہوں, لہذا ہم اپنے ساتھ لائیں گے اور بعض سڑکیں جام کر دیں گے, ٹریفک جام کر دیں گے, اس پر لوگوں کو ظلم ہوگا, اس کی کوئی پرواہ نہیں. پھر ایک ایک رسم اور بڑھتی جائے گی, یہاں تک کہ اب ساری پوری شادی کے تمام فنکشنوں کی ویڈیو فلمیں بھی بنانی ہے. ایک طرف سے تڑپ رہے ہیں کہ صاحب نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے رشتے ہی ہوتے ہیں, اور ایک طرف سے ایک ایک رسم بڑھاتے جا رہے ہیں. کھانوں میں تو تڑپ رات کی رسمیں, ناچ گانے میں اس میں اضافے, ویڈیو فلمیں بنانا اس میں الگ اضافے, ڈیکوریشن اس کے لیے الگ اضافے. یہ جو ایک ایک رسمیں بڑا بڑا کر کے ہم اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں, اور مصیبتیں کھڑی کر کے پھر کہتے ہیں کہ صاحب رشتے جلدی ہو نہیں رہے ہیں. جس کام کو مشکل بنایا جائے گا وہ کام تو مشکل ہوگا ہی. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا, کیا فرمایا تھا کہ نکاح اپنے اولاد کے جلد کرنا اور سادہ کرنا, ورنہ پھر فساد کبیر پھیل جائے گا. وہ فساد کبیر ہمارے معاشرے میں ہے. یہ جو عشق بازیاں, غلط تعلقات حتیٰ کہ ابارشن تک ہو رہے ہیں, اور جہاں کے نرسنگ ہوموں میں, جہاں کے ٹیسٹ خانوں میں اب جو روزانہ پوچھا جا رہا ہے کہ میرے صاحب ابھی لڑکی کا رشتہ کہیں نہیں ہوا ہے اور وہ پریگنٹ ہو گئی, جی ابھی لڑکی کا رشتہ کہیں نہیں ہوا ہے اور وہ کہیں ابارشن کرنے کے لیے پہنچ گئی ہے, یہ کسی دوسری دنیا کے مخلوق نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے کے مسلمان گھروں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جن کی صورتحال یہ بن رہی ہے. اس لیے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا وہ فساد کبیر پھیل جائے گا, وہ فساد کبیر ہمارے معاشرے میں پھیل گیا. اس لیے نوجوان لڑکے بھی طے کریں کہ ان تمام رسموں سے بچ کر کے سادہ طور پر ہم نے نکاح کریں گے, اور والدین بھی اگر طے کریں گے تو ان تمام بوجھوں کو اپنی گردنوں سے اتار کر سادہ انداز میں نکاح کریں گے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت قرآن کریم میں بیان کی تھی, بہت ساری خصوصیات بیان کرتے کرتے ایک خصوصیت بیان کی گئی, اس کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی ہے. دوسری خصوصیت بیان کی گئی, مکتوب عندهم فی التوراۃ والانجیل یامرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث. یہ نبی جس کا تذکرہ تورات اور انجیل میں موجود, یہ نبی جو تم کو امر بھی اچھی باتوں کا حکم کرے گا, بری باتوں سے منع کرے گا. ایمان کا تقاضا یہ ہے جس بات کو اللہ کے نبی نے منع کیا یقیناً غلط ہوگا, چاہے ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اور جس بات کا اللہ کے نبی نے حکم دیا یقیناً وہ مفید ہے, چاہے ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. وَيَذَرُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ الْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, وہ بوجھ جو انہوں نے اپنے اوپر اپنی گردوں پر لاد رکھے تھے وہ سارے بوجھ اس نبی نے اتار دیا. خود حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں فرمایا تھا جاہلیت کے تمام رسموں کو میں اپنے پاؤں سے رون چکا, لیکن ہم نے کہا حضرت آپ نے تو بوجھ اتار دیا تھا, ہم نئے سرے سے چڑھاتے, ہم آپ نے جاہلیت کے تمام رسموں کو ختم کیا تھا, ہم نئی رسمیں پیدا کریں گے. اور وہ نئی رسمیں پیدا کر کے اپنے معاشرے کو مصیبت میں ڈال دیا ہے, اور جو رشتے کرتے ہیں ان کے حالات جب ہم سنتے ہیں تو دل دکھتا ہے کہ صاحب کتنی دولتیں لگا دی گئی ہیں, کتنے خرچے کیے گئے ہیں, کس طرح بعد میں وہ البم کاٹے جاتے ہیں, پھر کس طرح کہتے ہیں صاحب ہم نے تو لاکھوں اڑا دیا ہے آج کیسے ہم کو دھوکا دیا جا رہا ہے. اس لیے ان رسموں سے بچ کر کے اپنی نسل کا اپنی بچوں کا نکاح کریں گے. خاص طور پر ہماری سوسائٹی کے وہ بھائی جن کو اللہ نے مالی اعتبار سے بہتر پوزیشن عطا کی ہے, یاد رکھیں مال نعمت ہے, مال خیر ہے اور امانت بھی ہے. یہ نہیں آدمی مختار ہے جیسے کہیں ہم وہ ویسے اڑائیں. اگر رقم کا بنڈل لے کر کے اس کو آگ لگانا حماقت ہے, یقیناً حماقت ہے, تو شادیوں کے رسموں پر اس طرح سے پیسہ اڑانا بھی وہی حماقت ہے. وہ آپ اس طرح سے پیسوں کو جلا دیں یا اس طرح سے پیسوں کو اڑا دیں. اگر ہماری سوسائٹی کے اخاب مال اس طرف متوجہ ہو جائیں, جس طرح سے حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت زبیر بن عوام, حضرت عثمان بن عفان جو اس زمانے کے ملینر تھے, آج کے پیسے والے کو کبھی فخر ہوتا ہے میں بہت کچھ ہوں, نہیں. قرآن کریم بار بار کہتا ہے تم کبھی فخر نہیں کرنا پیسوں پر, تم سے زیادہ پیسے والے گزر چکے ہیں. تم فخر نہیں کرنا اپنی بلڈنگوں پر, تم سے زیادہ بلڈنگ بنانے والے گزر چکے ہیں. امروہا اکثر مما امروہا, تم سے زیادہ تعمیرات ان کی تھی, تم سے زیادہ صحت ان کی تھی, تم سے زیادہ حسن شباب ان کے پاس تھا. اس لیے کسی چیز پر فخر مت کرو، تمہارے پاس ہر چیز ان سے کم ہے. حکومتیں ایسی آج کے انسانوں کے پاس نہیں جیسے حکمران گزر چکے ہیں، دولتیں آج کے انسانوں کے پاس ویسی نہیں جیسے دولت مند اس سے پہلے گزر چکے ہیں. قارون کے خزانے جس کے کنجیوں سے ہی ایک بری جماعت اٹھا نہیں پاتی تھی، تو خزانے کتنے رہے ہوں گے. تم اپنی جوانوں پر تم سے زیادہ طاقتور جوانوں والے پہلے گزر چکے ہیں، تم اپنی تعمیرات پر تم سے زیادہ تعمیرات والے پہلے گزر چکے ہیں، لیکن آج کا تم کا تذکرہ بھی کہیں نہیں ہے. اس لیے مال والے اپنے مال پر اپنے آپ کو خود مختار نہ سمجھیں. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو ارشاد فرمایا تھا، کیا پانچ باتوں کا جواب دینا پڑے گا، کمایا کیسے ہے، خرچ کیسے کیا ہے. خرچ کرنے میں ہم مختار نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے اگر مال دیا تو یہ امانت ہے، اس کا غلط خرچ وہ اس امانت کا ضیاع ہے، اس امانت کو غلط طریقے سے خرچ کرنا ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے بارے میں جن باتوں کی بہت زیادہ فکر تھی، ان باتوں میں ایک یہ تھا، ایک بات یہی تھی اور اسی بات میں اس وقت ساری امت پھنس چکی ہے. وہ کیا فرمایا تھا، اللہ اخشا علیکم فخر، مجھے اپنی امت کے بارے میں فخر کا ڈر نہیں ہے، ولیکن اخشا ان تبسط علیکم دنیا، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت کے اندر پیسہ آئے گا، فتنہ فسوا، پھر یہ کمپٹیشن کرنے لگیں گے. بخاری کی حدیث، پھر آپ اپنا کمپٹیشن کرنے لگیں گے، مقابلہ آرائی کرنے لگیں گے، اسی طرح سے تباہ اور خراب ہو جائیں گے جس طرح سے پچھلی قومیں تباہ اور خراب ہو گئی. چنانچہ آج کا مسلمان بس کمپٹیشن میں لگا ہوا ہے، کپڑوں کا کمپٹیشن، مکانوں کا، گاڑیوں کا، چیزوں کا، سکولوں کا، ڈریس کا، فیشن کا، ہر چیز کا کمپٹیشن، ہر چیز کا مقابلہ. اس کے بعد کیا ہے، میں اس سے آگے لے آؤں گا. اور ادھر سے صنعتوں کی دنیا، وہ ہر عرصے کے بعد نئی چیز لے کر کے آتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد سب یہ ڈریس جو ہے یہ پرانا ہو گیا، یہ فیشن جو ہے یہ پرانا ہو گیا، اب نیا فیشن آئے گا. ہر ہر چیز میں نئی چیزیں آئیں گی، پرانی چیزیں پرانی. چنانچہ والدین نے بڑی محنتوں سے کروڑوں کا مکان بنایا تھا، بیٹا آ کر کہتا ہے پرانے ٹائپ کا ہے، آج نہیں چلے گا. وہ بڑی بے دردی کے ساتھ کو توڑ دیتا ہے، نیا بنانا بنانے لگتا ہے، وہ پرانا ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے اپنے پیسے کا اس طرح سے غلط ضیاع، اگر یہاں کا مسلمان خاص طور پر مالدار طبقہ جو ہماری سہاری سوسائٹی ہے، اگر اس کا ذہن بن جائے اور وہ نکاح کی ان بری رسموں کو یا قلم جھاڑ دے ان کو اور اپنے سوسائٹی سے باہر نکال دے، تو آج کے جوان کا جلد رشتہ ہو جائے گا اور آسانی سے نشہ ہوگا، اور اس کا پھر بہت ساری وہ خرابیاں جو ہو رہی ہیں ان خرابیوں سے آج کا جوان بچ جائے گا. نکاح میں صرف مہر لازم کیا گیا، وہ مہر ہمارے عام طور پر وہ رکھیں گے ادھار، باقی ساری چیزیں نقدہ نقد اور معیاری ہوں گی، اور مہر ہوگا ادھار، اور وہاں کھانا بھی لگایا ہوا. اللہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس صحابی کا واقعہ جس کی صورت حال یہ ہے کہ صرف نہ مکان نہ کھانے کے اندر کچھ بھی نہیں، خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا، اس صورت حال میں کہ حضرت علی کا نہ مکان ہے، نہ گھر ہے، نہ مکمل کھانے کا انتظام ہے، نہ ان کا کوئی بھائی وہاں ہے، نہ ابا جان ہے، نہ بہن ہے، اکیلا نوجوان ہے، اکیلا ہے، اور اسی کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوا. آپ نے فرمایا تھا مہر، انہوں نے حضرت مہر تو ہے ہی نہیں. فرمایا ابھی جو تم کو زرہ ملی تھی، غزوہ بدر میں کارنامہ انجام دے چکے تھے، اور اس کے حضرت وہ موجود ہے، آپ نے فرمایا وہی مہر میں دے دو، تو مہر لے لیا. یہ نہیں کہا مہر خود ادھار کھاتے میں، تو مہر ادھار کھاتے میں اس بنا پر سب سے پہلے اپنی بیوی کا مہر ادا کرنا چاہیے. ہمارے یہاں کے شوہروں کا الزام یہ بھی ہے، بیوی کو مہر دیا کچھ عرصے بعد لے لیتے ہیں، اور بیوی کو بھی بتا دیں میرے شوہر نے لیا تو کہاں خرچ کیا. بیوی کے پاس مہر اس کے سب سے پاکیزہ امانت ہے، جو اسی کا ہے، اس پہ لالچی نظریں ڈالنا جرم بھی ہے اور ظلم بھی ہے، کم دیا ہو یا زیادہ دیا ہو. یہاں اس وقت اس نکاح کی مجلس میں یہ گاڑی نمبر ہے، یہ 4611 گاڑی نمبر ہے، سینٹرو گاڑی نمبر ہے 4611. یہ فرماتے ہیں کہ بیچ میں گاڑی لگائی ہے، اس کو سائڈ پر کر لیں تاکہ دوسروں کو نکلنے کا موقع ملے. تو حضرات جو والدین یہاں تشریف فرما ہیں، وہ اپنی اولاد پر رحم کریں اور ایک ارادہ کریں کہ ایک تو ہم اپنی اولاد کا جلد نکاح کریں گے اور دوسرا سادہ کریں گے. اور جو نوجوان یہاں تشریف فرما ہیں اور وہ نکاح کی مجلس سننے کے لیے آئے ہیں، اس کے لیے فائدہ مند بات یہ ہوگی کہ وہ طے کر لیں کہ جب ہمارا نکاح ہوگا، ایک تو ہم اس کو بلا ضرورت کے ڈیرے نہیں ہونے دیں گے. والدین پوچھ رہے ہیں کریں اس کا رشتہ، بیٹا ابھی کہتا نہیں ابھی نہیں، ابھی تو مجھے آزاد ہونا ہے، ابھی تو مجھے پھرنا ہے، ابھی تو مجھے میرے پاؤں میں بیڑی کیوں ڈالی جا رہی ہے. نہیں، جتنا ہو جلد ہو سکے اپنے نکاح کو رضامندی دے دیں، بلکہ اگر والدین سے کہنا بھی پڑے، یہ کوئی بے شرمی نہیں ہے، اگر ایک نوجوان گناہ سے بچنے کے ارادے سے اپنے والدین سے اصرار کے ساتھ مطالبہ کرتا ہے حضرت مجھ پر رحم کرو، میرا نکاح جلد کر دو ورنہ میں گناہ میں پھنس جاؤں گا، یہ بے شرمی نہیں ہے, یہ حق مطالبہ ہے. اور جب نکاح ہونے لگے تو سادہ سے سادہ خصوصاً جہیز کا صاف انکار کر دیں. یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے, انسان تمنا کرے میرے سسرال سے فریج آنا چاہیے, میرے سسرال سے مجھے گاڑیاں ملنی چاہیے. ابھی کل دلی سے ایک سید زیادہ فون کر رہا تھا, وہ کیا کہتا ہے, کہنے کہ جی ہم نے اپنی بہن کا نکاح کیا تھا, ایک گاڑی دی ہے. وہاں سے وہ جواب میں کہتا ہے یہ تو فلاں قسم کی گاڑی ہے, ہم کو فلاں قسم کی گاڑی ہونی چاہیے, اور آج رات انہوں نے میری بہن کو مارا بھی ہے. جب سادہ کا معاملہ اتنا بگڑ جائے تو عام امت کا حال کیا ہوگا. اس لیے سسرال والوں سے کسی چیز کی تمنا کرنا یہ تو انتہائی بے غیرتی کی بات ہے. اس لیے ساری امت کا تقریباً متفقہ فیصلہ ہے کہ جہیز کا مطالبہ کرنا ہرگز درست نہیں ہے, اور جہیز کے نام پر جو چیزیں آئی ہیں وہ چیزوں ان چیزوں کا حلال کہنا بھی انتہا مشکل ہے. وہ حلال و جائز ہیں بھی یا نہیں, خصوصاً جو مطالبے کی بنیاد پر مطالبہ زبان سے کیا جائے یا اشاروں کی نائیوں سے کیا جائے, خصوصاً خواتین کا معاملہ بہت مشکل ہے. استدعا میں جب رشتہ کریں گے کہ ہے شرعت خلاف کچھ نہیں, وعدے کرتے رہیں گے ہاں ہم شریعت میں خود ہے بھی شرعت سے خطاب کریں گے اور ایک ایک چیز بڑھاتے جائیں گے, شرعت خلاف کچھ نہیں مگر کریں گے وہی جو کرنا ہے. مطالبے میں چلتے رہیں گے اور کہیں گے جناب اس طرح مسلمان ہوں, یا بالکل وہی صورت حال ہو گئی ہے کہ صاحب ایک صاحب نے مسجد کی تھوڑی سی زمین قبضہ آئی, اور قبضانے کے بعد پھر محلے والے جا رہے کہنے کہ صاحب یہ زمین مسجد کی ہے, یہ کیوں آپ نے قبضے کی؟ کہا مجھے ضرورت ہے اس کی. تو بھائی مسجد کی زمین آپ قبضہ نہیں سکتے. تو بہرحال ایک مفتی نے جب ان کو بلایا بلا کر کے کہا تمہارے پاس مسجد کی زمین کا لگا ہاں ہے, تین چار فٹ کل ہے یا پانچ چھ فٹ, پانچ چھ فٹ سکیئر میں مسجد کی زمین اس کو ضرورت تھی, وہ اپنے قبضے میں کی ہے. اس سے کہا گیا کہ صاحب مسجد کی زمین تو آپ کو چھوڑنی پڑے گی. کہتا ہے جناب مسجد لیکن نان خون مگر زمین کراؤ نہ. کہتا ہے آپ شرع کے خلاف نہیں جائیں گے, ہم بھی مسلمان ہیں مگر یہ ساری ذاتی پوری کریں. کاش یہاں کے نوجوان کو اور یہاں کے والدین کو یہ احساس پیدا ہو جائے. اور یاد رکھیں حضرت نبی علیہ السلام نے کتنی درد مندی کے ساتھ کہا تھا کہ عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو, ان کو ستانا نہیں. اور عورتوں کو فرمایا تھا کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا, اگر انسانوں کو جائز ہوگا سجدہ کرنا تو میں بیویوں کو حکم کرتا ہوں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اگر شوہر اپنی بیوی کا مکمل وفادار اور بیوی اپنے شوہر کی مکمل اطاعت گزار ہو تو وہ گھر جنت کا گھر ہوتا ہے چاہے چیزیں کم ہوں. اور اگر شوہر جس بیوی پہ ظلم کر رہا ہے, بیوی شوہر کی نافرمانی کر رہی ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اگر جہنم بنا ہوا ہوتا ہے, شوہر بیوی سے پناہ مانگتا ہے, بیوی شوہر سے پناہ مانگتی ہے, ہمارے سامنے معاشرے کے برا حال آتا رہتا ہے. پڑھے لکھے انسانوں کا حال بھی اتنا ہی برا ہے, شوہر کو بیوی پر شک ہے, بیوی کو شوہر پر شک ہے, بیوی شوہر کو ستا رہا ہے, شوہر بیوی کی نافرمانی کر رہی ہے, جنگیں ایسی ہوا کرتی ہیں علمان الحفیظ, وہاں آدمی حیران ہوتا ہے. ہماری ہائی سوسائٹیوں میں بھی یہ جو چیزیں داخل ہو گئی ہیں. ایک بہت اونچی خاتون کہہ لگا صاحب میں بھی بہت بڑی افسر ہوں, میرا شوہر بھی بہت بڑا افسر ہے, مگر کیا کریں گے. اب بڑی مصیبت یہ ہے کہ جس دفتر میں میرے صاحب ہیں وہاں کوئی خاتون نہیں آئی ہیں, آج کل وہ اس کے ساتھ پھنس گئے. اب وہ تڑپتی ہے کہ میں نام بھی نہیں بتا سکتی اس کا, کیونکہ اس کا نام بتاؤں گی تو سارے کشمیر والوں کو معلوم ہے, سارے کشمیر والے اسے جانتے ہیں. اب نے کہا صاحب ہم بھی نام نہیں سننا چاہتے, کیوں نام سنیں گے, لیکن کر کیا سکتے ہیں اس کا حل. اس لیے یہاں جتنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جوانی پر رحم کرتے ہوئے, اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے, اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے ارادے سے, زندہ کرنے کے ارادے سے حضرت نے ارشاد فرمایا تھا جب میرے سنتوں کو مٹایا جا رہا ہوگا, جب میرے طرز حیات سے نفرت کی جا رہی ہوگی, جب میرے طریقے کو لوگ احانت کے ساتھ دیکھتے ہوں گے, اس وقت جو میرے طریقے پر جمے گا اس کو سو شہیدوں کا ثواب. اس لیے یہاں نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ طے کر لیں ان شاء اللہ ہم سادہ انداز میں نکاح کریں گے, رسموں سے بچ کر کے نگاہ کریں گے, اور جہیز کے مطالبوں کے بغیر اور لمبی چوڑی باراتوں کا مطالبہ کیے بغیر ہم آسان سے آسان نکاح بنائیں گے. اور ہمارا نکاح اگر دوسروں کے لیے نمونہ بن گیا تو اس کے نتیجے میں پھر جتنے نکاح آسان ہوں گے ان کا اجر و ثواب اسی فرد کو ملے گا جس کے دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی آسان راستہ اختیار کیا اور رسموں کا غلط راستہ چھوڑ کر کے اور بالکل سنتوں کا راستہ اختیار. جس نکاح میں نبی کی سنتوں کا انکار ہو رہا ہو, جس نکاح میں نبی کی سنتوں کے ساتھ احانت کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہو, جس نکاح میں یہ کہا جا رہا ہو کیا صاحب یہ نہیں چلے گا, آج کیا نہیں چلے گا, اللہ کے نبی کا طریقہ. میرے بھائیو شاید وہ لمحے جن لمحوں میں کسی مسلمان کی زبان سے جملہ نکلتا ہے آج یہ نہیں چلے گا, وہ لمحے اس کائنات کو ختم کر دینے کا لمحہ آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ شانہ برداشت کر لیتے ہیں, یہ ان کی رسمیں چلیں گی, ان کے فیشن چلیں گے, میرے نبی کا طریقہ نہیں چلے گا. اس لیے طے کر لیں انشاءاللہ ہم آسان سے آسان نکاح کریں گے, اور جو لڑکے یہ طے کرتے ہیں وہ ہاتھ اوپر اٹھ کر کریں, انشاءاللہ ہم بھی آسان نکاح کریں گے, رسموں کے بغیر نکاح کریں گے, خصوصاً ہمارے مدرسے کے طلبہ نمونہ بنیں گے اپنے اپنے علاقوں کے لیے. اور اگر آپ اس عہد میں قائم رہے تو اس کے نتیجے میں آسانی کے ساتھ جلدیوں میں بہت رحمتوں کے ساتھ آپ کا نکاح ہو جائے گا, اور یہ آپ کے لیے بھی نمونہ بنے گا, پوری سوسائٹی کے لیے نمونہ بنے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ شانو اس نکاح اور اس نکاح کے دونوں خاندانوں کو قبول فرمائے, ان کے نکاح میں برکت ادا فرمائے, ان کے نکاح کو نمونہ بنائے تاکہ دوسروں کے نکاح بھی اتنے آسان ہوں. اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے والے جوڑے کو جو دعائیں ارشاد فرمائی تھی, ہم سب کی دعائیں اس جوڑے کے حق میں قبول فرمائے. بارک اللہ فیہم وجمع بینہما بالخیر. اگرچہ ابھی ایجاب و قبول نہیں ہوا ہے لیکن ابتدا میں ہی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شامل اس نکاح کو اس کے خاندان کے لیے, یہاں کے ساری سوسائٹی کے لیے اور یہاں کے معاشرے کے لیے بنیاد بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. برحمت کے ارحم الراحمین. جب مسجد میں نکاح ہو تو ظاہر ہے سنت کے مطابق نکاح ہوا. کہیں کہیں ہمارے بھائیوں سے غلطی ہو جاتی ہے کہ مسجد میں نکاح کیا گیا, پیغام تو دیا گیا سنت کے مطابق نکاح کرنے کا, اور گھر میں جا کر کے وہ ساری رسمیں پوری کی گئی. تو ظاہر ہے پھر مسجد میں نکاح کے حد تک جو سنت اپنائی گئی اور گھروں میں وہ ساری رسمیں پوری کی گئیں تو اس نکاح میں وہ اثرات نہیں آئیں گے. دعوت ولیمہ سنت ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس دعوت ولیمہ میں تین خرابیاں نہیں آنی چاہیے. نمبر ایک, مردوں اور عورتوں کا اختلاف, خصوصاً آج کا نوجوان زیادہ سے زیادہ بن سنور کر, آج کی نوجوان بیٹی زیادہ سے زیادہ فیشن کر کے اور پرکشش بن کر کے گویا مقابلہ کرنا ہے کون کس کے ساتھ پھنس جائے گا. اس مقابلے کے جذبے کے ساتھ جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اپنی جوانی کو ایک آگ میں پھینکتے ہیں. تو ایسا اختلاف کرا دینا کہ جس میں مرد اور عورتیں, خصوصاً نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بن سنور کا بن تھن کر کے آئیں اور دوسروں کو گناہ کرائیں. ایک خاتون جس نے برطانیہ میں اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے برقع اوڑھا تو اس کے دوستوں میں سے کسی نے پوچھا یہ برقع تم نے کیوں اوڑھا ہے, اس نے کہا یہ ہم برقع اوڑھتے ہیں یہ مردوں پر ہم مہربانی کرتے ہیں, کیونکہ اگر میں برقع نہیں اوڑھوں گی تو مرد گناہ کا شکار ہو جاتا ہے, تو میں تو مردوں پر مہربانی کرتی ہوں کہ تم گناہ سے بچ جاؤ. کہا تم نے تو ایسی عجیب بات مجھے کہی ہے جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی کہ تم اپنا برقع اوڑھ کر کے دراصل آج کے نوجوان کو برائیوں سے بچاتی ہو. تو جس نکاح میں یہ اختلاط مرد و زن ہوں, جس ولیمے میں وہ ولیمہ لینا درست نہیں. لہذا اختلاط مرد و زن سے بچا کر کے ولیمہ کرنا یہ پہلی شرط. دوسری, کھانا اتنا زیادہ بنانا کہ لوگ کھا نہ پائیں اور وہ کھانا چاہتے بھی نہیں ہیں, ان کے میدوں میں بھی گنجائش نہیں ہے, لیکن وہ بیچارہ آتا ہے اور ڈالتا ہے, آپ کھائیں یا نہ کھائیں میں تو اس پہ ڈالوں گا, چاہے کھاؤ چاہے بعد میں باہر پھینکو. یہ دنیا کی انوکھی دعوت ہے. کیا صاحب میں اس پلیٹ پہ ڈال دوں گا, آپ کو کھانا ہو تو کھائیے ورنہ ہم بعد میں پھینک دیں گے. تیسرا, اس کا کوئی مصرف نہیں ہے. تو اتنے زیادہ کھانے بنانے کہ بیٹھے ہوئے انسان نہ کھا سکیں, اتنے زیادہ کھانا بنانا جس کے نتیجے میں بعد میں وہ کھانے پھینکنے پڑیں, یہ دعوت صحیح نہیں ہوگی. تعین اس کا خود کرنا ہے کہ صاحب ہمارے جو ہم کو جن کو ہم نے دعوت دی ہے وہ کتنا زیادہ زیادہ کھا سکتے ہیں, جتنا وہ کھا سکتے ہیں اتنا پیٹ بھر کر وہ کو کھلائیے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اتنا زیادہ پلیٹوں میں ڈالنا کہ وہ کھا نہ پائیں, اور صاحب بریانی ہے وہ دو چار لقمے کھائے باقی پھینکی گئی, اور ادھر وہ جو دہی کے ڈبے ہیں دو دو تین تین اس میں چمچے کھائے بعد میں پھینکا گیا, چاولوں کے ڈھیر لگے ہوئے وہ بعد میں پھینکے جا رہے ہیں, گوشت کے ڈھیر لگے ہوئے وہ بعد میں پھینکے جا رہے ہیں, اور تھیلے لے لے کر لو کر پھسل رہے ہیں. یہ سارا جو اسراف ہے اس اسراف سے رک جانا چاہیے, اور اعتدال کے ساتھ جتنا جس میں کھانا ضائع نہ ہو وہ کھانا استعمال کیا جانا چاہیے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس دعوت میں دکھلاوا نہ ہو, بلکہ نیت یہ کریں کہ دعوت ولیمہ سنت ہے, اس سنت کے ارادے سے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. مردوں کا الگ کھلایا جائے اور خواتین کا الگ کھلانا چاہیے.
انشاءاللہ حضرت مولانا حمید اللہ صاحب نام البرکات میں کا بھی پڑھوائیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے. اور کیونکہ بہت سارے حضرت تشریف لائے ہیں یہاں, ایک عظیم عالم دین حضرت مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہم جو اپنی علمی حیثیت سے ایک خاص مقام رکھتے ہیں اور اللہ نے علم کے ساتھ ساتھ تقوی اور تواضع سے بھی نوازا ہے, ان سے ہم نے گزارش کی ہے انشاءاللہ بعد مغرب ان کا بیان ہوگا. سبھی حضرات سے گزارش ہے وہ اس میں بھی شرکت کریں گے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر گۄڈنیتھ عرض کہ اسہِ چھِ گزشتہ محفلن منٛز تہِ وعدٕ کٔرمٕتۍ مگر پتہٕ چھِنہٕ تِمن وعدن أسۍ سنان کِہیٖنۍ. یِتھے کٔنۍ چھِ اسہِ رنگ رنگ کمزوٗری. مختصرن چھُ عرض سون ایمان چھُ واریاہ کمزور سپُدمُت اور مرنہٕ پتہٕ یۄس ابدی زندگانی یِنہٕ واجیٚنۍ چھِ یقیٖن تمیُک چھُ فرض مگر تتھ منٛز تہِ چھِ زبردست کمزوٗری آمٕژ. اسہِ نِش چھِنہٕ بہرحال امہِ باپتھ سامان ہتھیار کِہیٖنۍ مگر تنہٲیین منٛز اگر أسۍ سٲری زار پار کرو تنہٲیین منٛز اللہ پاکس منٛگو کہِ اللہ اسہِ گژھِ پننہِ زندگی ہِنٛدِس مقصدس منٛز کامیاب سپدٕنۍ, بیٚیہِ دِ اسہِ پنُن خوف یوٗتاہ مسلمانس خوف آسُن چھُ ضروٗری حق تعالیٰ سُنٛد. یِتھے کٔنۍ اوٚکبہٕچ زندگی گٔژھٕم نہٕ برباد گژھٕنۍ کینٛہہ, میون حشر گوٚژھ نہٕ غٲر مُسلمن سۭتۍ کُفارن سۭتۍ سپدُن کینٛہہ. اللہ ایمانی زندگی گُزارنُک دِم توفیٖق. خلوتن منٛز چھُ واریاہ کٹھ زار پارٕچ ضروٗرت بٔلکہِ کینٛہہ نیک کامٮ۪ن ہٕنٛز قرضٕچ تہِ ضروٗرت یِم سٮ۪ٹھاہ اخلاص سان گژھنہِ انجام دِنہٕ. تمہِ پتہٕ کٔر درخواست رب العزت الجلالس, اے اللہ بہٕ چھُس نہٕ امہِ بدلہٕ تۄہہِ ثواب منٛگان کینٛہہ بٔلکہِ بہٕ چھُس تۄہہِ تُہنٛز رضا منٛگان, ایمانی کامٮ۪ن منٛگان. تہٕ تیٚلی اندِ کینٛہہ تہٕ ورنہ چھِ أسۍ سٮ۪ٹھاہ بوٗزِو تُہۍ انتِہاس وٲتمٕتۍ تہٕ زبردست خطرٕ چھُ محسوٗس گژھان. سٲری چھِ أسۍ بوٗزِو بہٕ ہٮ۪تھ تہنٛد دَپہِ بہٕ ما چھُس بٔری, کیٛازِ یُس بدبوٗدار ماحولس منٛز زندگی گُزارِ تَتہِ یُس آسہِ سُہ آسہِ تٔمِس چھُ بہرحال بدبوٗ تَمیُک مَزٕ وٕچھُن, تَمِکۍ اثرات واتن تٔمِس. بٔری چھُنہٕ کٲنٛسہِ, أسۍ چھِ سٲری گۄنہ گار تہٕ مُجرِم. اللہ پاک کٔرِن اَسہِ سارنٕے رحم, سارنٕے دِیَن اَسہِ توبے توبے نصوٗحُک توفیٖق. اَمہِ باپَتھ تہِ آسیو خلوتن منٛز زارٕ پارٕچ ضوٚرتھ, کیٛازِ بوزُن تہِ چھُ کران مگر دِلن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اثر گژھان کینٛہہ, کیٛازِ دِل سٲنۍ چھِ واریاہ سخت دِل. تَمہِ باپتھ تہِ خۄدایہِ زارٕ پار کَرُن, یا اللہ سون دِل بناوُن قلبِ حے زِندہ دِل, یہِ چھُ مردٕ وۄنۍ سپُدمُت, اَمی چھُنہٕ اَتھ اثرا وثرا گژھان. اللہ پاکٕنۍ اَتھ کٔر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. الذي بلغ رسالة وادى الأمانة ونصر الأمة وكشف الغمة وقام الحجة وجاهد في الله حق جهاده وبعد قال الله جل وعلا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مونة عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات دائما أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين محترم حيث دشمنا شاہدہ بنتی منظور احمد وانگنو نکاح من بخشن بائی وز مہر فاطمی محترم زبیر صاحبس محترم زبیر صاحب دشمنا شاہدہ بنتی منظور احمد وانگنو نکاح من قبول کرن بائی وز مہر فاطمہ تو انہیں کر قبول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال شانك وعظيم سلطانك وكريم وجهك لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول اللهم لك الحمد حمدا دائما ما دوامي ولك الحمد حمدا خالدا ما خلود ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشي ولك الحمد حمدا لا يريد قائل بدارزاك ولك الحمد عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس لا إله إلا الله عدد خلق الله وزنة عرش ورزا نفس ومداد كلمات سبحان الله بحمده عدد خلق وزنة عرش ورزا نفس ومداد كلمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تفضل علينا وتفضل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم نسألك مولاي من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منها لم أعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منها لم أعلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اے اللہ اس گناہ گارن ہن جماعت یت مسجد پاکس من جماعت تہند مغفرت طلبگار یا اللہ سی لکٹ بڑ سری گناہ کرما یا اللہ اس جرم و سد بڑ تائنا سماش سی گناہ اے اللہ بہر کرمک اتے کتر سانی مغفرت خطر کر یا اللہ سارنی کر کامل مغفرت تشو غفور تشو رحیم تشو سٹھا معاف کرن معافی تہ پسند اش معافی منگا یا اللہ اثر نہیں کر معاف یا اللہ اس کر درگزر لکٹ بڑ سری گناہ معاف سانین کو تو دین تقاصیر یا اللہ تمن کر تکمیم یا اللہ تمن کر تلافی تہ تدارو تم کر معاف تہ درگزر اے اللہ پنی زندگی کر تائی دمائی زائی
یہ پزی ہے کرن چی کرن کی یہ نہ پزی ہے کرن چی تو اے اللہ اس کی تے نالائق تو سی تو تے سے رزق دیوا تو تے سے لمحے زندگی گزارن توفیق دیوا بس چھ واللہ تو ہن کرم واللہ شین جن تس لائق مگر عذاب چھن سکتا کی کاٹ تھا کی اے اللہ اس پہ کر رحم اس سٹا محتاج تو دی کرم تو دی یاری ہی تو دی فضل اے اللہ اس سار نہیں کر در گزر نہ یا اللہ اس سار نہیں دی توبہ اس پاد کو توفیق توبہ نصوح تو اے اللہ اے اللہ اے اللہ ببرکت اسم اعظم پنن رضا کر لو سی پنن رضا کر لو سی پنن خوشنودی کر اے اللہ صرف کر استم تعلیم سے تو ناراض سکتی اے اللہ اس نادم تے پشیمان اے اللہ پنن ناراضگی کر دو پنن ناراضگی بدلاؤ کامل رضا سے کوش میں رضا سے اے اللہ دائمی رضا کر نصیب اے اللہ سار نہیں کر ایمان کامل نصیب ایمان کامل نصیب ایمان دائم نصیب اے اللہ سار نہیں کر تقوی کامل نصیب تقوی کامل نصیب صحت طیبہ نصیب صحت و عافیت نصیب دون عالمن حض کامیابی نصیب کامرانی نصیب یہ تکر ستری گفری وہ تکر ستری گفری تک تکر ستری گفری اے اللہ تتن اعمال ہن توفیق یم سیت ایسی جنت واجب سر جہنم حرام سر جہنم حرام سر اے اللہ سان عمر برکت سن سرز کس بر اے اللہ ساری امت بچاؤن نالائق کامی انش نالائق کامی انش اے اللہ اگر تو امت اس ایسی نالائق ہے تو بو توفیق دیونی کی اشن توب کرن ویل کی یا اللہ اشی بار بار پنن توبن مز ناکام سبنا اے اللہ توتانی تہذ دستگیری آس تہن توفیق آس تہذ تائید آس اس درخواست کرا یا تواب تب علینا و تب علی امتی محمد صلی اللہ لنتوب الیک لنتوب الیک اچھار نی دی اللہ پز توب توفیق پز توب توفیق یا اللہ اچھار نی کر کامل ہدایت یس گند نجاست سانین گلن دماغن مزبرچ گناہن ہن نالائکین ہن اللہ سکر دو اشکار نی کر پاکو سا مزکا مصفا پنی فضل سے یا اللہ یہ دوست جہنم اس پہ کیوں کی یہ دوست عذاب اس پہ کیوں کی تنسی سب جسو انتظ کیا تنسی سب جسو سفری اے اللہ سکتا بدقسمتی سکتا بدبختی یا اللہ دنیا سمزئی اس عقل کامل یہ نادنی کر دور جہالت کر دور نافرمانی کر دور روزردانی کر دور رنگ رنگ کر شیاری رنگ رنگ کر شیاری اے اللہ یہ نکاح بناؤن مبارک یا اللہ یہ نکاح بناؤن مبارک یا اللہ یہ نکاح بناؤن مبارک یا اللہ یہ بناؤن مثال یا اللہ یہ بناؤن الفت مرکز محبت مرکز مودت مرکز برکات المورد سوئے نکاح کی باقی نکاح کی جوان نکاح کی یا اللہ استار نکر ستری جوانن سے یا اللہ یہ کیسا کرنے شیون یہ کیسا سبدا سی اللہ بس تو ہی کریو بچاؤ تو ہی کریو تحفظ تو ہی کریو حفاظت یا اللہ سار نہیں سے ضرورت تو ہی ستری ہیں تو ہی گفری ہیں اے اللہ سار نہیں کر اسلام اس پر بکن دینی زندگی سہل تاسان یا اللہ جہنم چھوات جرائمن حضوات گناہن حضوات بنا مشکل تو دشوار اے اللہ سارنی چمکاؤ ایمان کامل سانین دلن مس اے اللہ یہ مونگ تیت کراتا یہ مانگ نہیں رو تیت کراتا بے شمار درود تسلیمات تحیات حضرت محمد عربین تسلیم آلی اطہارت پچھت ازواج طاہرات پچھت صحابہ کبار پچھت تمام انبیاء مرسلین نبیین صدیقین شہداء صالحین پچھت اشت پر تیمن برکات مشہن تیمن صلوات مشہن یا اللہ یا اللہ یہ تین پیسے مومن تف کے مومن کو چون فرید کیا کہ اے اللہ تو چھو بے زبان ان فریاد بوزن ہوئے تو چھو مجید تو چھو سمیع تو چھو بصیر اے اللہ سنی دعا کی شن قابل اجابت کی بس پنجس فضلس کن عنایتس کن نظر کری سنی ان دعا کری مستجاب اے اللہ ان کری قبول محض پنی فضلس پنی عنایتس سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بارک اللہ لکم و علیکم و جمع بینکم فی خیر بہت مبارک ماشاءاللہ
Thank you.